الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہم حضور سیدنا مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے ملفوظات عالیہ اور آپ کے فرامین مقدسہ اور آپ کی ارشادات عالیہ سے بہرمند ہونے کے لیے درس تصوف کے عنوان سے اس درس کے اندر ہم موجود ہیں۔ لطائف اشرفیہ شریف جو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملفوظات میں سے ہے اور آپ نے تصوف کی راہ کو اور وہ اشخاص وہ حضرات وہ طالبین حق اور وہ متلاشیان رضائے الہی کو ان کے مقصود اور ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم اور پھر اس پر عمل اور اس کے بعد باطنی مشاہدات اس کے صلے اور اس کے انعام میں جو آپ کے قلب مبارک پر روشن ہوئے تو آپ نے اس بزم راز کو پایا، اس راز والی محفل کے اشاروں کو پایا، بلکہ اپنے درجے کے مطابق آپ بزم راز کے ان افرادوں میں آپ کا بھی شمار ہوا۔ تو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ وہ طریق جو معرفت الہی کی طرف اور حقائق اشیاء کے ادراک کی طرف، اور رضا الہی کی طرف، اور ایک مومن کے باطن کے اندر جو فطرت کے جواہر موجود ہیں، فطرت کا جوہر موجود ہے، جو اللہ رب العالمین کی محبت جو بندے کی منزل مقصود ہے وہاں تک لے جاتا ہے، ان تمام طریق اور اس کے واضح منہاج اور اس واضح راستے کو آپ نے اپنے لطائف شریف کے اندر ذکر کر دیا. گزشتہ درس میں ہم نے نفس کے حوالے سے ایک تفصیلی بحث کی تھی، اور اس میں دیگر اجلہ صوفیہ اکرام کے اقوال اور احوال کے ذریعے ہم نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ انسان سب سے پہلے اس چیز کو جانے کہ وہ خود کیا ہے. اسی مضمون پر حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خوبصورت عنوان باندھا ہے جو کئی قرآن آیات اور کئی احادیث اور اجلہ صوفیہ کے کئی اقوال کا وہ خلاصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے پورے سمندر کو آپ نے ایک کوزے میں جمع کیا ہے. اور عنوان آپ نے جو اس کا مرحمت فرمایا وہ یہ ہے کہ اس امت کے محقق تین قسم کے ہیں، جو ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا. میں ان عبارتوں کو پڑھتا ہوں جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں اس کے نکات اور اشارے قرآن و سنت سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں اس امت کے محقق تین قسم کے ہیں. صنف اول، پہلی قسم، یعنی انسان فکر کے اعتبار سے، انسان تلاش حق کے اعتبار سے، انسان رضا الہی سے اپنے آپ کو بہرمند کرنے کے حوالے سے. کلمہ پڑھنے والے بے شمار لوگ ہیں، لیکن ان میں لذت اور حلاوت اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی تڑپ مختلف ہے. منزل مقصود کیا ہے بھی آگے ذکر کیا جائے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے متصور نہیں ہے. معرفت اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ کو پانا، اللہ کی رضا کو پانا، اس کی محبت کو پانا، اس کی جانب سے مغفرت و غفران کے پیغام کو پانا، اس طلب اور اس جستجو میں انسان ایک جیسے نہیں، مختلف ہیں. کچھ بالکل کمزور ہیں، کافر تو بالکل جانوروں اور اس سے ہی بدتر ہے، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا. لیکن جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام کے مضبوط پٹے کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور اہل ایمان کی صف میں آ گیا، تو اب ان میں بھی درجہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس تڑپ کو پانے کے حوالے سے مختلف ہے. ایک بالکل سادہ لو ہے، ایمان تقلیدی رکھتے ہیں، میرا باپ مسلمان تھا لہذا میں مسلمان، میرا دادا مسلمان تھا اس لیے میں مسلمان، تو وہ ایمان تقلیدی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں. ایک ابتدائی سطح کا وہ شخص ہے جو صرف اقرار اور تصدیق کرتا ہے اللہ کے ایک ہونے پر، نبی پاک کے خاتم النبیین اور رسول ہونے پر، اور قیامت کے دن پر اٹھنے پر، لیکن اس کا یقین بہت کمزور ہوتا ہے. بلکہ ایک عام کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سے جھٹکا لگا اور وہ نفس کا شکار ہو گیا، حبابی سے عالم کا شکار ہو گیا. یہ وظائفہ پڑھے جائز نہیں ہے، درس کے دوران کوئی وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا، درس ہی سب سے مقدم ہوتا ہے. تو اہل ایمان کے تین مرض کر رہا تھا طبقے ہیں اپنے فکر کے حوالے سے. فکر کیا؟ اللہ کی رضا، منزل مقصود تک پہنچنا، عبادت، اور پھر معرفت الہی کو پانا. اس میں تین قسم کے طبقے ہیں، اور ان میں تڑپ، لگن، جستجو کس میں بالکل مدھم ہے, کس میں تھوڑی جوان ہے, اور کسی میں بہت زیادہ روشن ہے. اسی کو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی بنیادی تصوف کی, میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں, لیکن جس انداز میں سیدنا مخدوم سمنانی نے رضی اللہ عنہ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے, یہ انداز فلسفے کا ہے. اور جس طرح امام غزالی جو ہے وہ اخلاق میں فلسفے کو شامل کرتے ہیں, تو یہ حضرت مخدوم سمنانی نے تصوف کو فلسفے کے انداز میں یہاں پر لائے ہیں, اور فرمایا کہ یہ جتنے انسان ہیں اللہ کو قبول کرنے اور ماننے کے حوالے سے ان کے تین طبقے ہیں مومنین میں. فرمایا اس امت کے محقق تین قسم کے ہیں. اول, پہلے وہ لوگ ہیں, یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. پہلی طبقے کے لوگوں کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. یہ لوگ ہر اس امر کی تصدیق کرتے ہیں جو نبیوں اور رسولوں پر حضرت ربوبیت کی جانب سے بتوسط روح القدس مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. یہ پہلا طبقہ ہے, جو حضرت جبرائیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر جو نظریات اور عقائد لے کر آئے ہیں, یہ اہل ایمان کا جس میں ہم شمار ہوتے ہیں, بالکل ستی لوگ. یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں, اس امر کی تصدیق کرتے ہیں. کس امر کی؟ جو نبیوں اور رسولوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت جبرائیل کی توسط سے نازل ہوا, اور کہتے آمنا باللہ وبما جاء من عند اللہ علی مراد رسول اللہ, اور وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور زبان دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم اللہ پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اس کے رسول کی مراد پر جو تشریحات رسول نے فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر انہی لوگوں اسی طبقے کے بارے میں جو بالکل نچلا طبقہ ہے اہل ایمان کا, لکھتے ہیں کہ اس باب میں یہ اہل ایمان کسی قسم میں بحث و مناظرے کو روا نہیں رکھتے, نیز انہوں نے عقل کو اس کے لغو اور پست رویے کے باعث برطرف کر کے سلامتی کی راہ کو اختیار کیا ہے. یہ پہلے طبقے کے لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر جبرائیل لے کر آئے ہیں, اس کلام پر یقین رکھتے ہیں, سارے عقائد و نظریات پر یقین رکھتے ہیں. یہ امت کا پہلا طبقہ ہے جو عام سطح کے مسلمان ہوتے ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان تقلیدی, میرا باپ مسلمان تھا میں مسلمان ہوں, اب غور و فکر نہیں کرنا, بس اسی بات کو کہنا, مسلمان وہ ہے. لیکن اب ایک درجہ اس پہ اوپر اٹھتا ہے, وہ ایمان تحقیقی کا ہے کہ مظاہر کائنات میں غور و فکر کرنا, جو قرآن بار بار کہتا ہے زمین و آسمان میں غور و فکر کرو, صرف اس سے لذتیں نہیں حاصل کرو, لذتیں حاصل کرنے کی بجائے گردش لیل و نہار اور اختلاف لیل و نہار اور اس کائنات کی جو چیزیں جس میں قدرت کا حسن سمایا ہوا ہے, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو برملا کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, وہ اس میں غور و تحمس کرتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا حسین ہے تو رب کتنا خوبصورت ہوگا, اپنی شایہ نشان. وہ کائنات میں کسی چیز کو تسلب اور مضبوط اور پختہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر رب کریم کی قوت و طاقت کیسی ہوگی. اب وہ ایمان تقلیدی سے ایمان تحقیقی کی جانب بڑھتے ہیں. تو سیدنا مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ امت میں تحقیق کرنے والے تین طبقے, یہ پہلے طبقے کی میں وضاحت نہیں کروں گا, میں تیسرے طبقے کی طرف آج صرف بحث کروں گا آپ کے سامنے, اور یہ پہلے طبقے کی بات نفس کے حوالے سے گزشتہ درس میں گزر گئی ہے, پھر انشاءاللہ دوبارہ یہ پوری کتاب انہی تین باتوں پر گھوم رہی ہے, جتنے نتائج ہیں وہ ان تین ہی باتوں سے, کچھ پہلے طبقے کے لیے, کچھ دوسرے طبقے کے لیے, کچھ تیسرے طبقے کے لیے. جو پہلا طبقہ ہے, مخدوم پاک نے کچھ مشورے ان کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنی سطح کو بلند کریں, اور جو دوسرا طبقہ ہے کچھ مشورے ان کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنی سطح کو اور اوپر لائیں, اور جو تیسرا طبقہ ہے ان کے لیے دقیق اور باریک باتیں کی ہیں جو ہمارے خیالوں سے اوجھل ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اس محاذ پر اور اس سطح پر برقرار رہے. سمجھ رہے میری بات؟ بولیے سبحان اللہ. یعنی پوری لطائف اشرفیہ جو ہے وہ ان تین مشوروں پر مشتمل ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے عام ڈھیلا ڈھالا آدمی اس کے اندر اتنی روح پیدا کرو کہ وہ غور و تفکر, وہ صرف یہ نہ کہے کہ بجلی اگر زیادہ آئی تو اس کا مزاج بن جائے, ہاں اس کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے, پہلے اس کا مال بکتا نہیں تھا, آج 100 روپے کا بک گیا تو آج وہ بہت پکا سنی ہو گیا ہے اور اس کا جوش بہت توانا ہو گیا ہے. تو ایسے ڈھیلے ڈھالے معاملات ان کو توانائی دینے کے لیے کہ مادیت سے ہٹا کر اصل جو قوت رحمت اور خوشی رضا الہی کی ہے اور قلب و جگر کے اندر اس خوشی اور انبساط اور مسرتوں کو پیدا کرنا ہے, اس کو پیدا کرنے کے لیے مخدوم پاک نے ان کے لیے مشورے ذکر کیے ہیں تاکہ وہ اپنی سطح غور و فکر سے مادیت سے ہٹا کر رضا الہی کی طرف لے جائیں, اور جو اس سطح پر پہنچ گیا ہے اس کو اور بلند سطح دیں کہ صرف وہ اللہ کی رضا کے جلووں کو پا کر صرف وہ باطنی طور پر خوشی نہ ہو بلکہ کچھ پردے ہٹے اور وہ کچھ مشاہدات بھی کرے, اور جب وہ مشاہدے کے مرتبے پر آ جائے گا تو پھر شیطان اور دیگر چیزیں اس کو اور زیادہ دھوکے میں ڈالیں گی. تو ان جماعت کے لیے کہ وہ اپنی اس نعمت کو برقرار رکھے, اس میں اعتدال رکھے, اس میں توسع رکھے, اس میں تواضع رکھے, اس میں عز و انکساری کو رکھے اور اس سطح کو برقرار رکھے اس وقت تک کے لیے کہ جب حضور کے دامن شفاعت کے نیچے جب تک نہ پہنچ جائے. تو یہ تین طبقے وہ خاص اولیاء کی جماعت کے لیے یہاں پر ذکر کیے ہیں. تو پہلے طبقے کا ذکر جو ذکر کیا وہ ایمان تقلیدی عام مسلمان ہے. اب فرمایا دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں, فرمایا صنف دوم, دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ اہل اعتبار اور صاحب نظر علماء ہیں, غور فکر کرنے والے لوگ ہیں, ذاتی خواہش کی طرف سے ان کا میلان بہت کم ہوتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے, ان لوگوں نے پوری تصدیق کے ساتھ کتاب و سنت کے, غور سے سنیے ایک جملہ اور مزاج بھی دیکھیے کہ حضرت مخدوم پاک کا مزاج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل اعتبار, دوسرا طبقہ اہل اعتبار اور اہل نظر کا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرما ذاتی خواہش کی طرف سے ان کا میلان بہت کم ہوتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے, ان لوگوں نے پوری تصدیق کے ساتھ کتاب و سنت کے ان اصولوں سے جن پر اجماع ہے, عقائد حقہ کو اخذ کیا ہے. فرمایا ایک عام سطح کا مسلمان ہے. اب جو اہل نظر ہیں, غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں, ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کی وہ چیز ان میں پیدا کیوں ہوتی ہے کہ ان کے عقیدے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس میں سے دو نمبر پیر نکل گئے جو کہتے ہیں جی ہم سب کو مانتے ہیں, جو ہم سب کو مانتے ہیں, تو وہ ڈبے سارے نکل گئے, وہ منافق پیر سارے نکل گئے جنہوں نے پیروں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو شکار کیا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں وہ باطن میں وہ شیاطین یہاں سے بھاگ گئے. اور حضرت مخدوم سمنانی نے فرمایا کہ جو صاحب نظر علماء ہے وہ بے ڈھنگا منافق نہیں ہوتا, فرمایا وہ پکے سترے اور راسخ العقیدہ ہوتا ہے, اور اس عقیدے پر ہوتا ہے جس پر امت کا اجماع ہوتا ہے. لہذا اب یہ جو جالی پیر کہتا ہے نا, یہ تو مولویوں کی لڑائی اختلاف پر بات کرنا, جب تک وہ اختلاف رکھے گا نہیں تو کامل مومن نہیں ہوگا, کیونکہ اہل حق سے اتفاق اور اہل ریا اور اہل بدا کے ساتھ اختلاف یہی اسے نظر کی طرف لے جا رہا ہے. یعنی عام سطح کا شخص اگر یہ بات کرے تو اس کے لیے بھی نقصان ہے کہ وہ بھی ایمان کے خطرے میں پڑ جائے گا, لیکن ایک شخص جو اہل نظر بننا چاہتا ہے, غور و فکر کرنا چاہتا ہے, عبادت سے معرفت کی طرف جانا چاہتا ہے, اس کے لیے حضرت مخدوم سمنانی کہتے ہیں پہلی بات اس کے عقیدے سترے ہونے چاہیے, اور عقیدہ اگر سترا ہے, اگر سب صحیح ہے تو پھر کون سا عقیدہ سترا ہے, اس کی تمیز کیسے آئی؟ تو اہل نظر وہ ہوا کیسے؟ اہل نظر یعنی اہل غور و فکر وہ ہوا اس لیے کہ وہ اپنی جان چھڑائے غور و فکر کر کے ان لوگوں سے, ان مراسم سے, ان عادات سے, ان جاہل ملاؤں سے, ان جاہل پیروں سے, ان جاہل دوستوں سے کہ جن کے عقیدے خراب ہیں, اور یہ غور و فکر کی چیز جس کے اندر آ جائے کہ حق کیا ہے, اجماع کیا ہے, سباب اعظم کیا ہے, جب اس طرف آ جائے تو حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں اب اس کے پر لگ گئے ہیں نیچے سطح سے اڑ کر دوسری جماعت میں جانے کی. یہ مخدوم پاک کا عقیدہ ہے. یہ سارے غوث اعظم پر بھی میں نے عرض کیا, تو یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی صحیح ہوتا ہے,
جو سب کو کہہ رہے ہیں ہم حرم کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تو ہم فلانے کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تو ہم فلانے کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں. تو میں نے کہا تم چاہے جتنی بڑی پگڑی باندھو ولایت تمہارے اندر نہیں آئی ہے, کیونکہ ولایت چاہتی ہے تفرد اور انفرادیت, الحب للہ والبغض فی اللہ, غور و فکر کو چاہتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ٹھیک اور غلط یہ ایک فکر ہے غور و فکر کی, جس میں پیدا ہو جائے وہ شخص پھر عام سطح کا مسلمان نہیں ہوتا, ایمان تقلیدی والا نہیں ہوتا, وہ اٹھ کر ایمان تحقیقی پر آ جاتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو اس پر جمع کر رکھے, اگر اس پر ہی وہ جم گیا تو تیسری منزل اسی کو ملنے والی ہے کہ پردے ہٹ جائیں گے اور بزم راز کے وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنا شروع کر. یہ حضرت مخدوم سمرانی نے کہا. تو امام احمد رضا کی جو تعلیمات ہیں وہی مخدوم سمرانی اس کا ماخذ ہے. امام احمد رضا کا عقیدہ یہیں سے آیا ہے, جو امت کو تعلیم دی ہے وہ یہیں سے دی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. آپ کہیں گے جی آپ تصوف کا درس کر رہے ہیں اور رد وحدیت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی تصوف کی بنیادی اعمال اور عقائد صالحہ ہے, عقیدہ صالحہ ہے وہی جو سواد اعظم کا ہے, اور عقیدہ صالحہ بنے گا جب وہ فساق سے ہٹ کر آ جائے. تو جناب جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے اور جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہا جائے, وہی عقیدہ صالحہ اور راسخہ ہوتا ہے. تو یہ مقدمہ سمرانی ذکر کرتے ہیں. تو تصوف باطن کی صلاح کے لیے ہے. تو پہلی چیز نہیں کہ بال لمبے رکھ لیے اور اس نے 50,000 دفعہ سورہ مزمل کا چلہ نکال لیا ہے, اور اس نے جناب چینی پر دم کر کے دیا تو شوگر کا مریض ٹھیک ہو گیا, اس نے جناب جو ہے کہ وہ چربی پر دم کر کے دیا تو کولیسٹرول کا مریض صحیح ہو گیا. تو یہ چیزیں ولایت کی دلیل نہیں ہیں, یہ چیزیں ولایت کی بولیے دلیل نہیں ہیں. وہ اگر دم کرے تو کینسر والا صحیح ہو جائے, ہم نے کہا یہ ولایت کی دلیل نہیں. ولایت کی اصل دلیل ہے سچے سترے عقیدے. قرآن فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولایت کی دلیل سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو, اور اس کے بارے میں حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے پوری تصدیق کے ساتھ کتاب و سنت کے ان اصولوں سے جن سے اجماع ہے عقائد حقہ کو اخذ کیا, اور شریعت کی تفصیل میں موجودات عالم پر پوری توجہ سے غور و فکر کر کے آیت پاک قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. آپ کہہ دیجئے حبیب کہ تم غور و فکر کرو اور دیکھو کیا چیز زمین اور آسمانوں کے اندر ہے, اس کو حق ادا کیا معلومات کے ذریعے نامعلوم حقائق تک پہنچنے کا. معلوم کے ذریعے نامعلوم تک پہنچنے کا. قرآن و سنت معلوم ہے, اس پر عمل کر کے وہ نامعلوم جو راز کی باتیں ہیں غیب کی باتیں ہیں اس تک پہنچنے کا اس نے جو بنیاد رکھی ہے وہ عقائد صالحہ سے رکھی ہے. پھر آگے آپ ذکر فرماتے ہیں تیسرا طبقہ. پہلا طبقہ عام لوگوں کا ہے جو چل رہے ہیں بس, ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں, لیکن جو غور و فکر کر کے اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے مثال حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر کی ہے, اس کے لیے پھر عقائد میں غور و فکر کرنا ہے. عقائد میں غور و فکر کرنا ہے. اگر آج کوئی نقشبندی بن کے بیٹھ جائے, کوئی نظامی چشتی بن کر بیٹھ جائے, اور اس کے شجرے میں ان لوگوں کا نام ہو کہ جن کے سروں پر یقینی طور پر گستاخی رسول کا دھبا لگا ہوا ہے, تو ایسے لوگ پیر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جس کی عقیدہ ہی کفریہ ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے, سمجھ رہے؟ تو لہذا صرف دم درود کو دیکھ کر کسی کے معتقد نہیں ہوتے. یہ مخدوم پاک سمجھانا چاہ رہے. کسی نے کپڑا ناپا اور اگلے کا کام ہو گیا تو یہ متاثر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے وہاں کیا ہو گیا, ہم نے عامل اور ولی کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے عامل, اگر کوئی عامل تعویذ دیتا ہے اور اس سے کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے. تو میں نے کہا تو سب سے بڑا جاہل ہے. اس لیے کہ اب ولیوں کا فیصلہ کہ کیا پان کی دکان پر کھڑے ہوئے لوگ کریں گے, عام فساق فجار جعلی پلاٹ بیچنے والے کریں گے, جعلی دوائیاں بیچنے والے کریں گے, جن کے عمل خود فس میں پڑے ہوئے ہیں, کہ اب وہ انتخاب کریں گے کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی نہیں ہے. بلکہ ولایت کا انتخاب وہ لوگ کریں گے کہ جن کے عقیدے خود سترے ہیں اور وہ خود متقی ہیں. وہ جس کو متقی اور پرہیزگار کہیں گے وہ ضرور اللہ کا ولی ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ہم نے معیار کیا بنایا ولایت کا جس کے تعویذ چل جائے, یہ الگ چیز ہے. ولی کے لکھے ہوئے کلمات چلتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ولایت کا شرط نہیں ہے. ولایت کا جو دوسرا درجہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اہل نظر ہیں، اہل غور و فکر ہیں، اور وہ کس چیز میں غور و فکر کرتے ہیں؟ عقیدے میں. کس میں کرتے ہیں؟ عقیدے میں، نظریے میں. اور جس کا عقیدہ غلط ہو اور جو سواد اعظم سے ہٹ کر اگر وہ عقیدہ رکھے، جس طرح کے دیکھیں گوبر شاہی آیا، اس نے کتنی بڑی بڑی ڈنگیں ماری اور لوگوں کے ساتھ اس نے نہ جانے جادوؤں کی حرکت کر کے لوگوں کو متاثر کیا، لیکن دیکھیں ختم ہو گیا ایک جھاگ کی طرح، لوگ اس کے پیچھے دوڑے دوڑے جا رہے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیں آپ، اس نے یہ حرکتیں کرنا شروع کی تھی. تو یہ ایسے جاہل لوگ، شعبے باز لوگ بیچ میں آتے ہیں. تو یہی وہ کتابیں اور تعلیمات ہیں جو انمتا علیہم، ان کے پیچھے خدا نے چلنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ یہ اصل چیز میں پختگی پیدا کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اتباع پیر ولی وہ ہوتا ہے کہ جو سواد اعظم کے عقیدے پر ہو، غور و تحمس کرنے والا ہو، اور غور و فکر اس کی مال جمع کرنے، سیٹوں کو گھیرنے میں نہ ہو، بلکہ غور و فکر اس چیز میں ہو کہ اللہ رب العالمین نے جن نیک لوگوں کو بھیجا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا، صحیح کیا اور غلط کیا ہے. وہ پھر اس طرف وہ آئے. اب تیسرا طبقہ جو حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، غور سنیے میرے دوستو، بنیاد اسی کو بنانی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر پیار کرنا. اگر ہمیں کسی سے محبت ہوئی تو پھر معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ آیا صحیح عقیدے والا ہے کہ نہیں. اور اگر وہ صحیح عقیدے والا ہے نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے او ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو چینی پر دم کرتے تو شوگر والا صحیح ہو جاتا ہے، پھر یہ بہانے نہیں چلیں گے. یہ فلاں کام کرتے ہیں تو فلانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا تم تو سادھو بھی کرے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، تو کیا اب سادھوؤں کو بھی ولی کہنا شروع کر دیا جائے گا؟ تو ولایت کا جو مدار یہاں پر حضرت مخدوم سمنانی فرما رہے ہیں، پھر سے سن لیجئے، کتاب و سنت کے ان اصولوں سے جن پر اجماع ہے، اس عقائد حقہ کو اس نے اخذ کیا ہو. اب تیسرا طبقہ حضرت مخدوم سمنانی یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے، فرمایا اصحاب کشف اولیاء، کہ جب غور و فکر کے اندر، عقیدے میں اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، تسلب آ جاتا ہے، تو اگلا مرحلہ اس کے لیے سچ کو قبول کرنے پر، آگے آیت آ رہی ہے، وہ جب مخلص ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر اور وہ کامل ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر کہ یہ حق ہے، تو رب کریم اس کی جستجو کو، اس کی قدرت ملاحظہ کرتی ہے کہ یہ ہماری معرفت کے لیے، ہمیں پانے کے لیے سچوں کو تلاش کر رہا ہے، ان میں جا رہا ہے، ان میں تلاش کر رہا ہے. تو پھر اب بزم راز سے آہستہ آہستہ پردہ ہٹتا ہے اور اس بندے کے قلب پر کشف کی کیفیت طاری ہوتی ہے. چھٹی حص اور چیز ہے، کشف اور چیز ہے، یہ بھی سمجھ لیں. سٹے کا نمبر بتانا اور ہے، کشف ولایت اور ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. جادو کی باتیں اور ہیں، کشف اور ہے. یہاں جو کشف کی بات کی گئی ہے، کشف نتیجہ ہے کس کا؟ صحیح عقیدے کا. بولیے سبحان اللہ. کشف کیا ہے؟ نتیجہ ہے صحیح عقیدے کا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو اپنانا بھی ہوگا، اس کو بیان کرنا بھی ہوگا. کبھی تنفر آ گیا کہ جناب یہ صرف یہی بولتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. میں کہتا ہوں امام احمد رضا ولی کامل ہے، مخدوم سمنانی ولی کامل ہے، امام احمد رضا ان کے غلاموں میں سے ہیں، خدام میں سے. مخدوم سمنانی بالاجماع ہمارے اکابر اولیاء میں سے ہیں. دیکھیے اولیاء میں جتنی نرمی، اتنی نرمی کسی میں نہیں ہوتی. وہ اللہ کی محبت اور اس قدرت کے شفقت کے مظہر ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں جہاں پر نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کو بھی صحیح کرو، صحیح کہو. نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مندر میں بھی جا کر گھنٹے بجا لو، معاذ اللہ. بلکہ نرمی کا مقصد یہ ہے، اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں نرمی ہی نرمی ہے، عبادت ہے، اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کرنا ہی نرمی ہے، وہ شفقت ہے. تو جہاں پر سختی کرنی ہے، سن لیجیے اصول، وہاں پر نرمی کرنا گناہ ہے، اور جہاں نرمی کرنی وہاں سختی کرنا گناہ ہے. مخدوم سمنانی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے اولیاء تو صحابہ بالاتفاق ہیں. ان کی شان قرآن نے ذکر کی ہے، والذین معہ محمد رسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، جو ولایت امت میں اصل ولی ہیں، ان کی ولایت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان کی ولایت کی دلیل یہ ہے کہ وہ کفار پر شدید ہیں اور اہل ایمان پر رحیم ہیں، اور جو ہر ایک پر ترس کھائے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ منافق ہے. کیا ہے جی؟ وہ منافق ہے, اور جو ہر ایک پر سختی کرے وہ ملحد ہے, اور جو جہاں پر سختی کرنا ہے وہاں سختی کرے, اور جہاں نرمی کرنا ہے وہاں نرمی کرے وہ مومن ہے. تو ایک ہے منافق, ایک ہے ملحد, اور ایک ہے مومن. مومن وہ ہے جو اعتدال پر ہوتا ہے, جہاں سختی وہاں سختی کرتا ہے, جہاں نرمی وہاں نرمی کرتا ہے. سختی کن چیزوں پر؟ عقائد پر. عقائد میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. اگر جو عقیدہ حق کا مخالف ہو اس کے ساتھ برمنا دشمنی کی جائے گی, یہ شریعت نے ہم پر فرض کیا ہے. دشمنی نہیں کریں گے تو ولایت تو گئی گئی اس ولی کی, ساتھ میں عام آدمی کے بھی ایمان کے خطرے پڑ جائیں کہ جناب اس کے اندر ایمان رہا ہی نہیں, اس لیے کہ ایمان تو تھا اس لیے کہ جو رب کو پسند ہے اس کو پسند کیا جائے, اور جس سے رب ناراض ہو اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے. اب دیکھیں تیسرا طبقہ اس عقیدے کی پختگی کے بعد. آگے چل رہا ہوں, میں نے اسی آخری لطیفے کی وضاحت آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں سے کرنی ہے. فرمایا تیسرا طبقہ یہ ہے کہ اصحاب کشف اولیاء, کہ وہ اولیاء کی جماعت جو اصحاب کشف ہیں. کشف کا معنی واضح ہو جانا, کھل جانا, روشن ہو جانا. کس چیز کا؟ عالم غیب کا. کس چیز کا؟ عالم غیب کا. اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حضرت سیدنا خدری سے, اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈر, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کشف کی وہ دلیل ہے جو حدیث پاک کے اندر آئی ہے. اب یہاں پر ایک جملہ مزید سمجھ لیجئے تاکہ بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے کشف, ایک ہوتا ہے الہام. ایک ہوتا ہے کشف اور ایک ہوتا ہے الہام. ہمارے علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ غیب کو جاننے کے, غیب عالم غیب کے ملنے کے تین طریقے ہیں, ایک ہے وحی, ایک ہے کشف اور ایک ہے الہام. یہ تین طریقے ہیں جو غیب کو جاننے کے. وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے, الہام سارے نبی کے ماننے والے ان کے ساتھ ہے, اور کشف جو ہے وہ خاص متبعین تعلیمات مصطفیٰ کے لیے. اب میں یہاں پر جو بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ کشف کبھی الہام کے لیے بولا جاتا ہے اور الہام کبھی کشف کے لیے بولا جاتا ہے. جو اولیاء کے ساتھ جو روشن ضمیری ہے, جو اولیاء کے ساتھ سینوں کا کشادہ ہونا ہے, جو اولیاء کے ساتھ غیبوں کو جاننا ہے, وہ ہے کشف. وہ ہے کشف. علامہ علی قاری نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کیا ہے. فرماتے کشف اور الہام کیا ہے؟ تو کشف کا رتبہ اوپر کا ہے, الہام کا رتبہ نیچے کا ہے. الہام کہتے ہیں کسی مثال میں غیب کو سمجھانا, اور کشف کہتے ہیں ڈائریکٹ غیب کو سمجھا دینا. مثال کے طور پر دنیا میں اتنے جانور, اتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. ایک آدمی اگر کسی جانور کا نام لے یا کسی شے کا نام لے, ہم اس کو نہیں جانتے تو وہ ہمیں پکچر دکھاتا ہے, اس کی تصویر دکھاتا ہے. دیکھو اب جو ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ فلاں جانور, یہ فلاں شے, یہ فلاں ذات, ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ہم براہ راست اس کی بات نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ آگے ایک تصویر بتاتا ہے کہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں وہ یہ ہے. تو ہم نے تصویر کے ذریعے اس بات کو سمجھا, تصویر کے ذریعے ہم نے اس بات کو سمجھا. جو چیز کسی واسطے سے سمجھ میں آئے وہ الہام ہے, اور جو بغیر واسطے کے دل پہ ڈال دی جائے وہ کشف ہے. تو یہ وہ حضرات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے براہ راست انوار ان کے دلوں پر آتے ہیں, اور ان کا قلب جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے, سینہ انشرح صدر ہو جاتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے, اور وہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں, جس کی بنا پر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن یہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب لطائف روشن ہو جاتے ہیں, سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور وہ اس کے مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں. کئی اولیاء کے واقعات یہاں پر گویا کہ موجود ہے, اور یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے, اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی اس آنکھ سے ڈر جو آنکھ فراست والی ہے. فراست کہتے کس کو ہے؟ علامہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر اس کا معنی کیا ہے, الفراست المعاینۃ الغیب. فراست اس آنکھ کو کہتے ہیں جو غیب کا معائنہ کرتی ہے, جو غیب کا معائنہ کرتی ہے. اس کی تشریح آگے آئے گی. اب حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ تیسرا طبقہ جو ہے وہ اصحاب کشف کا ہے. امت میں تین محقق ہیں, ایک عام سطح کے لوگ, ایک غور و فکر کرنے والے,
اور ایک غور و فکر کی برکت اتنی مخلص اتنے مخلص تھے وہ کہ غور و فکر کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوا اور ان پر کشف شروع ہو گیا، ان کے سینے کشادہ ہو گئے اور ان کے دلوں کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول گویا کہ شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم نے پڑھا ہے اولیاء کاملین کے بارے میں، جس طرح حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جناب بریلی کے اندر بڑے مجذوب تھے جو لوگوں کو بڑی خبریں دیتے تھے، لیکن جب امام احمد رضا مسجد سے ایک دن باہر نکلے تو وہ سامنے کھڑے تھے، جیسے اعلی حضرت باہر نکلے تو وہ دوڑے اور بھاگے اور بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، آپ کا سامنا نہ کیا، آپ کا سامنا نہ کیا، اس لیے کہ اس سطح کا شخص اس سطح کے اولیاء کا سامنا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جنہوں عقائد اور نظریات میں غور و فکر کر کے سلوک کی منزل پر وہ ہیں، سالک ہیں، شریعت کی اتباع کر رہے ہیں، عقائد کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس عقائد میں اتنا غور و فکر کیا، اتنا انہماک کیا، اتنا لگ گئے، اس کے یقین ہونے پر اتنا راسخ ہو گئے کہ ان میں جذب کی کیفیت طاری ہوئی، تو وہ سالک المجذوب ہو گئے، اور جب سالک المجذوب ہو گئے تو مجذوب ہزار مل کر سالک المجذوب کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا۔ لوگ مجذوبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ مخدوم سلمانی فرماتے ہیں کہ مجذوب تو بخیل ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہیں دے سکتا، فرمایا دیکھنا ہے تو ان علماء ربانیین کے پیچھے چلو جنہوں نے جینا مرنا اس عقیدہ حق پر رکھا ہے، فرمائے وہی لوگ وہ ہیں جو سالک بھی ہیں اور مجذوب بھی ہیں، سالک اس معنی میں کہ عقیدے پر قائم ہے، مجذوب اس معنی میں کہ اس عقیدے پر سب کو قربان کر چکے ہیں، سب کو بار دیا ہے اس عقیدے کے اوپر۔ تو حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ تیسرے طبقے کے جو لوگ ہیں، فرمایا وہ اصحاب کشف، اصحاب کشف ہیں جنہوں نے الستو بربکم کی بزم میں یحبہم، جس سے اللہ رب العالمین کو محبت ہوگی اور اللہ کو اس کو محبت ہوگی، اس کی شرابن طہورہ کو انہوں نے پیا ہے۔ اب آگے بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں، فرما ان عاشقان الہی نے ابتدا میں طویل زمانے تک ایمان بالغیب کی لوح کو پڑھا، یعنی اس عقیدے پر جمے رہے۔ کون لوگ؟ یہ تیسرا طبقہ ہے، اس کے بعد نبوت کا طبقہ ہے، اس کے بعد نبوت کا درجہ ہے، تو یہ آخری طبقے کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان کشف ہیں۔ کشف کن کے قلب پر ہوتا ہے؟ اور حقیقت میں تصوف کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں جناب جو ہے کہ وہ صاحب کشف کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ ذکر فرماتے ہیں، ان عاشقان الہی نے ابتدا میں، یعنی ابتدا پہلے درجے سے اٹھے ہیں، یہ ایمان بالغیب میں تھے، پھر اس میں غور و فکر کیا، اس کے اوپر ہے، فرما ان عاشقان الہی نے ابتدا میں طویل زمانے تک ایمان بالغیب کی لوح کو پڑھا، اس پر تکرار کرتے رہے، عقیدہ بتاتے رہے، عقیدے پر عمل کرتے رہے، عقیدہ بتاتے رہے، عقیدے پر عمل کرتے رہے، اور اس عقیدے پر عمل کرنے کے ساتھ اس پر اپنے دل پر اس کو نقش کیا، اور اسی کو سج جانا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا جب اس عقیدہ بالغیب کی انہوں نے تکرار کی عقیدے میں، اور مدتوں تک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عقیدے کے بعد رسول پاک کی اتباع کی، فرمایا اور شارع تقوی پر اپنے قدموں سے سفر کیا، ایمان و تقوی ان کے لیے سائیکل مٹانے والا، مانج کر زنگ کو چھڑانے والا فارمولا انہیں مل گیا، ایمان اور تقوی کے ساتھ، فرمایا ایمان اور تقوی کے ساتھ انہوں نے سائیکل اس مانجنے والی شے کو پا لیا، اور اس سے دل کے آئینات آئینے کو ممکنات کائنات اور اس کی تاریکیوں کے زنگ سے کلی طور پر رگڑ کر صاف کر دیا۔ یہ حضرت مخدوم سمنانی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر شے کو مانج کر صاف کرنے والی ایک شے ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، جو برتن کو رگڑ کر صاف کریں تو صاف کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ دلوں کے برتن اگر گندے ہو جائیں تو ان کو صاف کرنے کی جو شے ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد سے کیا مراد؟ سچے عقیدے۔ اللہ کی یاد سے کیا مراد؟ شریعت کی پابندی۔ یہی بات حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ طویل عرصے تک ایمان بالغیب پر قائم رہ کر، اور پھر قل ان کنتم تحبون اللہ سے تقوی لے کر، یعنی حضور کی تعلیم، فتبعونی، حضور کی اتباع عقائد کے ساتھ حضور کی اتباع، ان دونوں کو لے کر انہوں نے سائیکل پا لیا. وہ چیز انہوں نے پالی کہ جو دل کے آئینے کو صاف کرتی ہے. فرمایا بس تقوی کو اور سچے عقیدے کو لے کر انہوں نے دل کو مانجنا شروع کیا. جب دل کو مانجنا شروع کیا تو امکانات کائنات، یہ مادی ترقیاں، یہ مادی ترقی نہیں، مخدوم صاحب فرماتے ہیں یہ تاریخی اندھیرا ہے جو خدا سے دور لے جائے گا. جس نے ایمان تقوی، جس نے اچھا عقیدہ لیا اور اچھے عقیدے کے ساتھ شریعت پر عمل کر کے تقوی لیا، ان دونوں چیزوں سے اس نے اپنے دل کے اوپر جو زنگ چڑھا ہے اس سے اس نے اپنے دل کو رگڑا. اور رگڑنے کے بعد ہوا کیا کہ جو مادی چیزیں دل میں تھی، دنیا کی للچانے والی جو چیز تھی، وہ اس سے نکل گئی. اور دل جب جیسی صاف ہوا تو وہ چمکا، اور چمکنا کیا تھا کہ کشف کی بارش اس کے قلب پر ہونا شروع ہو. یہ حضرت مخدوم سبرانی کہتے ہیں. اسی کو حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا. جب یونانی فلاسفروں نے حضرت امام غزالی سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ دل جو ہے وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، تو امام غزالی سے سوال یہ ہوا کہ عقلیات اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ دل ادراک نہیں کرتا، دل میں ادراک کی قوت نہیں ہے، بلکہ ادراک انسان کے حس کرتی ہے. اس کے اندر جو حس موجود ہے پانچ، وہ حس نتیجہ لے کر دل کے پاس جاتی ہے اور دل اس پر فیصلہ کرتا ہے. تو تم یہ کہتے ہو کہ دل بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہاتھ میں پکڑنے میں نہیں آتی، کیونکہ غیب کو بندہ ہاتھ سے نہیں پا سکتا. غیب کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی حواس سے غائب ہو، جس کو آپ دیکھ نہ سکیں، جس کو آپ سونگ نہ سکیں، جس کو آپ چکھ نہ سکیں، جس کو آپ پکڑ نہ سکیں، جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، یہ ہے غیب. امام غزالی سے یونانی فلسفر نے یہ سوال کیا اور ان کی پوری جماعت نے کہ تم کہتے ہو کہ ولیوں کے دلوں پر غیب آتا ہے، نبیوں کے دلوں پر غیب آتا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ دل تو ایک نتیجہ دیتا ہے. کن چیزوں کا؟ کہ جو ہاتھ نے پکڑا. ہاتھ جو نہیں پکڑے گا تو دل تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور تم کہتے ہو غیب وہ ہے جس کو ہاتھ نہ پکڑ سکے. سمجھ رہے سوال ان کا؟ دل تو وہی فیصلہ کرے گا جس کو آنکھ دیکھے. اور تم کہتے ہو کچھ چیزیں ایسی جس کو آنکھ نہیں دیکھتی. تو جب آنکھ دیکھی گی نہیں تو دل کے یہ اعضا معاون ہیں، یہ ظاہری اعضا دل کے معاون ہیں، یہ دل کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر جاتے. دل خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، یہ معاونین ہاتھ، آنکھیں، سونگنا، چکنا، چھونا، سننا، یہ ایسی چیز ہے جو دل کے معاون ہے. یہ خارجی معاملے کو دل کے پاس لے جاتے ہیں. جیسا معاملہ دل کے پاس لے گئے، دل نے ویسا نتیجہ ظاہر کیا. اور امام غزالی سے کہنے لگے تم تو بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کو ہاتھ نہ پکڑ سکے، زبان نہ چکھ سکے، آنکھ نہ دیکھ سکے، ناک نہ سونگ سکے، کان نہ سن سکے. تو جب وہ ظاہری اعضا جو دل کے معاون ہیں وہی جس چیز کو پا نہ سکے تو دل کیا نتیجہ دے گا؟ تو امام غزالی نے اس کا جواب احیاء العلوم میں بڑا پیارا دیا. فرمایا یہ حال کی باتیں ہیں جو تمہارے سامنے واضح نہیں کر سکتا. فرمایا ہاں اس کو ایک مثال سے سمجھو. پوری بحث کی اس میں آپ نے. فرمایا اس کو یہ المنقذ من الدلال کے اندر بھی حضرت امام غزالی نے بہت خوبصورت انداز میں فلسفروں کا جواب دیتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا ہے. آپ شاہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک بادشاہ نے خطاطی اور نقاشی کا مقابلہ رکھا. تو عالم دنیا سے دو قومیں سامنے آئیں. جن دو قوموں نے یہ کہا کہ ہم سے بڑا کوئی نقاش نہیں، ہم سے بڑا کوئی نقش و نگار کرنے والا نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطاط نہیں. بادشاہ نے ایک طرف جو قوم آئی تھی وہ رومی تھی، اور ایک طرف جو آئے وہ چینی تھی. تو چینی قوم اور رومی قوم، یہ دو قومیں پوری دنیا میں ظاہر ہوئی جنہوں نے بادشاہ کے چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اچھی خطاطی کر سکتے ہیں. جب دو قومیں سامنے آ گئی تو دونوں میں سے کا مقابلہ بادشاہ نے کروایا کہ اب دیکھیں گے کہ تم دونوں بڑے باکمال ہو، تو تم دونوں میں سے اچھا خطاطی کرنے والا کون ہے. ایک قوم کو اس طرف کھڑا کیا گیا، اس کے آگے دیوار باندھی گئی. ایک کو ادھر کھڑا کیا گیا، اس کے آگے دیوار باندھی گئی. اور بیچ میں پردہ تن دیا گیا کہ دوسرے ایک دوسرے کو یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے. ان کو ٹائم دے دیا گیا، ان کو ٹائم دے دیا گیا. اب دونوں اپنی اپنی دیواروں پر نقش و نگار بنا رہے ہیں. چینی جو تھے وہ فارغ ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے اپنا فن پورا دیوار پر ظاہر کر دیا ہے, ہم نے اپنا پورا فن دیوار پر ظاہر کر دیا ہے اب پردہ ہٹائیے ان کو بھی دیکھ لیجئے. ان سے پوچھا گیا بھائی ہاں آپ کا بھی ٹائم کہ آپ مکمل کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی مکمل کر چکے. اب پردہ ہٹا دیا گیا. پہلے بادشاہ نے چینی کے نقش و نگار کو دیکھا, بڑا وہ متاثر ہوا اور گردن گھما کر جب رومیوں کو دیکھنے لگا تو وہی نقش اس دیوار پر بھی تھا. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا جناب یہ امام غزالی مثال دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں نے ایک جیسے نقش و نگاریاں کیسے کر لی. رومیوں سے پوچھا کہ تم نے اس جیسی نقش و نگاری کیسی کر لی؟ انہوں نے کہا ہم نے نقش و نگاری کچھ بھی نہیں کیا ہے, نقش و نگاری تو چینیوں نے کی ہے, انہوں نے بنایا نقش. تو کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے خاص طریقے سے دیوار کو ملا ہے اور دیوار کو مل کے ہم نے آئینہ کر دیا ہے, جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہاں خود بخود چھپ کر آ گیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو مقدوم سمنانی بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے کشف کی کیفیت بتائی کہ رومیوں نے دیوار کو ایک خاص قسم کے شے سے رگڑا جس سے وہ دیوار آئینہ بن گئی. رومیوں نے کوئی نقش و نگار نہیں کیا تھا, نقش و نگار تو چینیوں نے کیا تھا, لیکن انہوں نے دیوار کو ایسا سیکل کر دیا, مل کر ایسا آئینہ بنا دیا کہ جب پردہ ہٹا تو جو وہاں تھا وہ یہاں چھپ گیا. اسی کو مخدوم سمرانی کہتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کے سیکل کے ساتھ جب دل کو مانگا جاتا ہے تو دل مادی قوتوں سے ختم ہو کر آئینے کی طرح چمکتا ہے اور لوہے محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے دل پر چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مخدوم سمرانی کی ذاتی بات نہیں ہے, یہ علم شریعت کے بہت بڑے امام اللہ علی قاری شرح مرقات حدیث جبرائیل کی تشریح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اس بات کو لکھا ہے حدیث جبرائیل کی شرح میں مشکات کے اندر. یہ صرف یہ نہ کہا جائے یہ تصوف صوفیوں نے بات کی ہے, بلکہ صوفیوں نے جو بات کی ہے تو بڑے بڑے علماء نے گردنیں جھکائی ہے. ملا علی قاری کے نزدیک یہ عقیدہ, یہ بات اتنی مسلم تھی. آپ بڑے نقاد بھی ہیں, علم کلام میں بھی آپ کو عبور ہے, علم حدیث میں بھی آپ کو مہارت ہے, دیگر کئی فنون کے اندر حضرت ملا علی قاری بڑے نقاد ہیں. آپ نے حدیث جبرائیل کی شرح کرتے ہوئے مرقات کے اندر لکھا کہ ہاں ہاں ان العبد یسیر الی ناعت الروحانیت فیعلم الغیب. فرمایا ہاں بندہ انسان مومن اپنے درجے سے ترقی کرتے ہوئے ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ غیب کو جان جاتا ہے. فیعلم الغیب, وہ غیب کو جان جاتا ہے. وتتوا له الارض ویمشی علی الماء وکیتا وکیتا شان له. فرمایا کہ پھر وہ پانی پر چلتا ہے جس طرح لوگ خشکی پر چلتے ہیں. فرمایا وہ تتوا له الارض, اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے. وہ یمشی علی الماء, اور وہ پانی کے اوپر چلتا ہے. وکیتا وکیتا کرامت له, اور کئی کئی قسموں کی عجیب و غریب طریقے کی کرامتیں اس کے دل پر ظاہر ہوتی ہے. کیسے؟ کہ جب وہ سچی عقیدے اور عمل صالح کے ذریعے ہمیں دل کو سیکل کر لیتا ہے, صاف کر لیتا ہے, تو اللہ اس کے دل کو اپنے راز کے محارم میں شمار کرتا ہے. وہ بیٹھا اپنے شہر میں ہوتا ہے لیکن چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر انوار و تجلیات کو لے رہا ہوتا ہے. اس کو حضرت امام غزالی نے لکھا ہے, حضرت مخدوم سمنانی لکھا ہے. میں اب آپ کی توجہ اسی طرف لے جا رہا ہوں, ذرا جملہ پھر سن لیجیے اور علماء کی قدر کیجئے جنہوں نے اپنی زندگی عقائد کے تحفظ میں گزاری. یہ تو جالی ملا کہتے نا یہ امام احمد رضا نے کیا سختی کی ہے. میں نے کہا تم دو نمبر پیر ہو, تمہیں کیا پتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا عقیدہ تو نمبی لال نوٹ ہری نوٹ ہے, جو زیادہ دے دے تمہارے نزدیک وہی صحیح ہے. لیکن جو مومنین ہوتے ہیں کاملین ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ یہ منزل ایسی ہے کہ اس منزل پر اگر بچہ ساتھ نہ دے تو اس کو بھی چھوڑ دو, باپ ساتھ نہ دے تو اس کو بھی چھوڑ دو, بیوی ساتھ نہ دے تو اس کو بھی چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کہتا ہے ایمان والو سب سے پہلے خود کو آگ سے بچاؤ, پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اگر تمہاری بیوی آڑے آ جائے اور وہ اللہ کے حکم کو نہ مانے تو یہ ایسی ستائے کہ بیوی کو چھوڑو, باپ کو چھوڑو, بچوں کو چھوڑو. قوا انفسکم,
پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, وہ اہلیکم نارا, پھر اپنے بچوں کی طرف چلنا. تو یہ وہ ستا عقیدے کی ہے جس کی طرف حضرت مخدوم سمنانی اشارہ فرما رہے ہیں. اب آخری جملہ سنیے اس پر, اور قرآن کے دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں, توجہ سنیے گا, کتنی پیاری بات لکھی ہے, آپ لوگوں کی نیندیں پوری ہے؟ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف کا درس ہی نیند پوری نہ ہو جب سنا جاتا ہے. ہاں, نیند پوری ہو اور بندہ کھایا ہوا کچھ نہ ہو تب تو سننے والا ہے, اور نیند نہ ہوئی ہو اور بندہ کھایا ہوا ہو تو پھر تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا, بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے وہاں سے آستانے ختم ہو گئے, تربیت گاہیں ختم ہو گئیں, کہ جہاں پر بٹھا کر مرشد ان باتوں کو عملی طور پر مرید کے اندر اتارتا تھا. اب ہمارے وہاں صرف غنیمت یہ ہے کہ یہ تقریر تک رہ گیا, بس رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. اب یہ باتیں صرف ہمارے وہاں قیل و قال کی ہو گئی ہے, بہترین الفاظوں میں تقریر کرنا اور چاول کھانے کے چکر میں سب پہنچ جانا, بس یہاں تک ہمارے پاس رہ گیا. اس کے علاوہ اس پہ عمل کیا کرنا ہے, یہ توجہ ہماری نہیں رہی. اللہ رب العالمین ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے, اور جو یہ اولیاء چاہ رہے ہیں اللہ اس جام سے ہمیں سیراب فرمائے, اس جام سے ہمیں سیراب فرمائے. اب ذرا سنیے اس بات کو, میں دوبارہ جملہ پیچھے سے ذکر کر کے آگے کی طرف چل رہا ہوں, اور بڑی قیمتی بات آگے آ رہی ہے. میرے دوستو, میں تو پڑھ کر حیران ہوا کہ اس کو بیان کیسا کیا جائے گا, یہ اتنی قیمتی بات ہے, یہ ہم جیسے نا اہلوں کا کام ہی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے قبر میں جائے تو چھوٹوں نکموں کو ہی بڑا بننا پڑتا ہے, وہ مثال ہم لوگوں پہ صادق آتی ہے, اور آج یہی کر رہے ہیں ہم. پیری مریدی کے آداب ہم داتا صاحب سے سکھاتے ہیں, لیکن داتا صاحب کے تصوف کا ایک رمق بھی ہمیں نہیں ملا ہوتا. پیری مریدی کے آداب ہم غوث اعظم, دیکھو غوث پاک کے مرید کتنے پابند تھے. تو میں نے کہا پیر بھی پھر غوث اعظم تھے, وہ اب غوث اعظم جیسا کوئی پیدا نہیں ہوتا. ادھر ذرا حد بند کریں آپ, ہر ایک کو قطب الاقطاب اور قطب اور یہ لکھنا ذرا بس کریں. اب داتا علی حجویری جیسا کون آئے گا رضی اللہ عنہ, خواجہ غریب النواز جیسا کون آئے گا. تو اس میں بھی ایک حدود, ایک حد درجہ ہونا چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے. اب ذرا دیکھیے, جو میں کہتا ہوں القابات نہ دو, جو ان کا مزاج ہے وہ لو. حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ عنہ نے القابات نہیں دیے, تعلیم دی. ان کا عقیدہ لو, ان کے نظریے کو لو. جس کو تم قطب کہہ رہے ہو کیا اس کا عقیدہ ان کے مطابق ہے؟ کہو ہاں, تو ہم نے کہا پھر ہم کچھ نہیں کہتے. اور اگر اس کے مطابق ہے نہیں تو گدے کے اوپر کتاب رکھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. اور خامخواہ کسی قطب اور وقت غوث اور وقت کا قطب یہ کہنا اور وہ پھول پھول کے اس کو سنے تو وہ مثال ہے کہ ہم تو ڈوبے سنم ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبے. اس لیے کہ یہ حال کی چیز تھی, سراسر حال کی چیز تھی جو قیل و قال سے پاک تھی. اللہ رب العالمین ہمیں ان کتابوں کا مدعا اور جو مغز ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے میرے دوستو, آپ فرماتے ہیں مخدوم سمنانی, ایمان اور تقوی. ایمان وہ کہتے ہیں جو بھنگڑے ڈال رہے تھے اور بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں. ہم نے کہا ایسا پیر تو ہم نے کبھی نہیں پڑھا, میرے معاف کر, ہم ایسے پیر سے تو باز آئے کہ بھنگڑے ڈال رہے تھے اور چلم انہوں نے لگائی اور پہنچا دیا وہاں پر. میں نے کہا نہیں, باز آئے ہم, اس لیے کہ ہم نے جبریوں کو دیکھا ہے, انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. باز آئے, یہ چلم والی کہانیاں آپ ان پاس رکھیں, اس کا قرآن سننے سے کوئی تعلق نہیں. مخدوم سمنانی فرماتے ایمان یعنی جو بد عمل ہو وہ, یا عمل میں بہت اعلیٰ ہو, تہجد بھی نہ چھوڑتا ہو, اشراق بھی نہ چھوڑتا ہو, عوابین بھی نہ چھوڑتا ہو, نماز چاشت بھی نہ چھوڑتا ہو, نوافل اور ذکر میں تر بتر رہتا ہو, لیکن اگر وہ بد مذہبوں کے لیے گوشہ نرم رکھے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی سن لیجیے آپ, یہ یہاں پر ذکر, کیونکہ ایمان, ایمان یہ بنیاد ہے. اس کو مخدوم سمنانی کہتے ہیں ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی کے شکل سے آئینہ دل کو ممکنات کائنات اور اس کی تاریکیوں کے زنگ سے کلی طور پر پاک کیا, اور حق تعالیٰ کے تجلیات اور قدم کے اشراقات کی قبولیت کے لائق ہوئے, اور وہ اللہ والے ہو گئے. کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ایمان اور نیک کام کی وجہ سے انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھیے جس پر جو آخر میں لا کر نتیجے کے طور پر حضرت مخدوم سمنانی رکھا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں قرآن کی آیت جس سے آپ نے استشاد کیا ہے، میں حیران ہو گیا، اور یقیناً ان کی کتاب کا تو ہر لفظ بندے کو حیران کرتا ہے، لیکن کتنی سود بود ہے قرآن و سنت کی اور کتنے متبحر ہے قرآن کے علوم میں۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا لطائف اشرفیہ تو میرے ذہن میں چار پانچ آٹھ دس آیتیں آئی تھی کہ شاید اب ختم کرتے وقت مخدوم سمنانی، میں نے صفحہ نہیں پلٹایا جان بوجھ کر، میں نے اپنا قیاس لگایا کہ حضرت مخدوم سمنانی اس آیت سے اس کو ثابت کریں گے، یہ جو ساری عقیدے کی باتیں ہیں۔ اور یہ محققین تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایمان بالغیب والا ہوتا ہے، ایک غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، ایک صاحب کشف ہوتا ہے۔ تو مطالعہ کرتے وقت میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں تین چار آیتیں خاص طور پر آئیں۔ میں نے کہا ہو نہ ہو سارے لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں، مخدوم سمنانی نے بھی وہی استدلال کیا ہوگا، لیکن جب میں نے صفحہ پلٹا کر دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ اور میں نے پھر آپ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھا کہ کتنی باریک بینی ہے اور کتنا اچھوت اور کتنا جداگانہ استدلال ہے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو، توجہ سنیے گا، جنہوں نے اپنے دلوں کو، یہ بنیاد باندھی تھی نا، جنہوں نے اپنے دلوں کو ایمان، صحیح عقیدہ اور تقوی سے مانجا، ان کے دل سے زنگ چھوٹ گئے۔ کس چیز کے؟ دنیاوی مادیات کے، دنیاوی شہوات کے، اور وہ دل نور والا ہو گیا۔ اس کی دلیل کہاں سے لائے؟ بے شمار نور کی آیتیں تھیں، لیکن مخدوم سمنانی کا بڑا اچھوت استدلال، بڑا منفرد استدلال، بڑا ہٹ کر استدلال تھا، وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و تقوی جس سے انہوں نے دلوں کو رگڑا تھا، یہ بات کی نا، ایمان و تقوی سے دل کو رگڑا، تو دل کا آئینے کے لیے ایمان و تقوی سائیکل تھا۔ اس کو ثابت کر رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ تو دل کو رگڑنے کے بعد پھر خود لکھا نا کہ دل روشن ہو گیا اور چیزیں چمکنے لگی، اس کو ثابت کیا قرآن سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم، جب ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا تو اس ایمان کی وجہ سے اور اس تقوی کی وجہ سے رب کریم نے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس کو آپ نے تعبیر کیا دل کے چمکنے سے۔ میں کہتا ہوں تصوف کی کتابیں پڑھیے، ایسا استدلال کسی نے نہیں کیا، میں عام بات نہیں کر رہا، میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا، پڑھیے آپ تصوف کی کتابیں، ایسا اچھوت، ایسا منفرد، ایسا جداگانہ، ایسا امتیازی کسی نے استدلال نہیں کیا۔ اور میں نے پھر قرآن کھولا کہ اس آیت میں ہے کیا، ذرا دیکھو اب، کیونکہ مخدوم پاک شریف اتنا سے جملہ نکل گیا، لکھ کر آگے چلے گئے، بیان کر کے آگے چلے گئے۔ اور جب میں نے آیت کھولی تو میں حیران ہوا۔ اب ذرا سنیے اس بات کو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پہنچائے گا ان کا رب اس ایمان لانے کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے منزل مقصود تک۔ منزل مقصود کیا ہے؟ آگے کلیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں نے آیت کو پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ اس کے اوپر بھی پڑھو۔ میں نے اس کی آیت نمبر 7 کو دیکھا، 8 کو دیکھا، مسئلہ اور نکھر کے سامنے آیا۔ اور یہ جو عقیدے کی بحث مخدوم سمنانی نے کی اور زور جو دیا ہے کہ ایمان بالغیب ابتدائی سطح کا، عقیدے میں غور و فکر کرنے والے جو لوگ تھے، اور پھر عقیدے ہی کی برکت سے وہ صاحب کشف ہوئے، اس لیے کہ عقیدہ اور تقوی سے انہوں نے دل کو مانجا۔ تو ایمان دل کو جب مانجا تو دل روشن ہو گیا اللہ کو جاننے کے لیے۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ ایمان اور عمل کے ذریعے، ہم نے ایمان اور عمل کی وجہ سے انہیں منزل مقصود عطا فرمائی، منزل مقصود عطا فرمائی۔ اس کے اوپر کی آیت بہت زبردست ہے، آیت نمبر 7 اور 8 ذرا سنیے، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ان الذین لا یرجون لقاءنا، واہ واہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ہمیں ایسا ہی ذوق عطا فرمائے، اس کے چھینٹے عطا فرمائے جو مخدوم پاک کے سینے پر جس کا دریا بہ رہا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے اللہ فرماتا ہے ہم سے ملنے کی۔ ذرا سنیے اس جملے کو ذرا، اور سارا تصوف اس پہ چلتا ہے، ذرا سنیے، فرمایا جو لوگ امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ, یعنی یہ جو آیت تھی نا آگے کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا, تو اس ایمان اور عمل کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. اس کو خدا نے بعد میں ذکر کیا, پہلے دنیا کے پجاریوں اور دنیا کے پرستوں سے اور دنیا کو دائمی سمجھنے والوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے, ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور دنیا کی عیش پر وہ راضی تھے, واطمأنوا بها, اور دنیا کی لذتوں پر وہ مطمئن تھے, اور ہم سے ملاقات کی انہیں کوئی امید نہیں تھی. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ, ایک تو وہ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا تھا, اس کے دل میں کوئی شوق نہیں تھا, رب فرماتا ہے مجھ سے ملنے کا, تو جس کے دل میں ہم سے ملاقات کا شوق نہیں تھا اور اس نے دنیا ہی پر راضی ہوا, واطمأنوا بها, اور دنیا کے عیش و عشرت ہی کو اس پر وہ اطمینان کرتا رہا, اور ہمارے دیدار سے اسے اطمینان نہ ملا اور ہم سے ملنے کی اس نے امید نہ رکھی, اس نے اپنے دل میں ہم سے ملاقات کا شوق پیدا نہ کیا, پہلے نمبر کے یہ لوگ اور دوسرے نمبر کے وہ. والذین هم عن آیاتنا غافلون, شب و روز جو ہماری نشانیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہوئے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کیا, یہ دوسرے لوگ. فرما اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بما کانوا یکسبون, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کیا تھا. اور فرمایا آگے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم, ہاں ہاں سب ایسے نہیں ہیں, اور ہمارے تو کچھ بندے ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کیا ہے, تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یهدیہم ربهم بإيمانهم, پہنچائے گا ان کا رب انہیں ان کے منزل مقصود تک. یعنی پہلے دنیا کے پرستوں کے مقابلے میں اب حق پرستوں کا ذکر کیا, جو دولت اور ایمان سے مالا مال ہے اور ان کی زندگی کے دامن بہترین اعمال کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور یہدیہم ربہم بإيمانہم, اللہ پہنچائے گا انہیں ان کی منزل مقصود تک. اس جملے پر ذرا غور کریں کہ اس ایمان کے چراغ سے ان کا دل ایسا روشن ہے کہ جس کے دل میں یہ چراغ روشن ہو گیا یقین کا, تو وہ کوئی مسافر منزل کی طرف روا دبا ہو, کوئی طوفان کوئی اندھیری اسے روک نہیں سکتی. اللہ فرماتا ہے یہ چراغ جو ہم سے ملنے کا اس کے دل میں روشن ہو گیا ہے, کوئی اندھیرا اس کی بیڑی کو روک نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم خود اسے منزل مقصود تک پہنچائیں گے. اب وہ منزل مقصود کیا ہے بتاتا ہوں, اس سے پہلے ایک آیت اور ذرا سنیے. ایمان اور عمل صالح والے, جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو مخدوم سمرانی نے کہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے کو ہدایت ملتی ہے رب کریم کی جانب سے, وہی گناہوں کا کفارہ اور دخول جنت بھی ہے. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیے, اللہ فرماتا یہدیہم ربہم بإيمانہم, اللہ رب العالمین خود اپنے ذمے اس بات کو لیتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں, تقوی اختیار کیا ہے, تو ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے تقووں کی برکتوں کی وجہ سے یہدیہم ربہم, رب خود پہنچائے گا انہیں, رب خود پہنچائے گا انہیں بے ایمانہم, ان کی ایمان کی وجہ سے ان کے منزل مقصود تک. اب ذرا سنیے کہ جو لوگ, جو قرآن نے یہاں پر کہا نا کہ جن کے دل چمک گئے اور جنتوں کی طرف راغب ہو گئے, تو قرآن کہتا ہے کہ جب مومنین جنت کی طرف جائیں گے ایسے لوگ کہ جن کے سچے عقیدے تھے, مل کر کے جن کے سچے عقیدے تھے اور صاحبان تقویٰ تھے, ان کی مثال قرآن نے ذکر کی سورۃ تغابن کے اندر, ذرا غور سے سنیے گا. فرما ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, جو ایمان لایا اللہ پر, ایمان لانے کا اللہ کا کیا مطلب, لا الہ الا اللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سچی عقیدہ رکھنا, یعنی کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے, ہم نے کہا نہیں صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, آئیے مولوی صاحب کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے, ہم نے کہا کلمہ پڑھنا کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائے. اس لیے مخدوم سمرانی نے فرمایا ہے کہ سچے عقیدے جو اجماع سے ثابت ہے اس کو وہ اخذ کرے, تو کلمے کا مطلب ہے سچے عقیدے پر وہ ہو. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو سچے عقیدے پر رہ کر ایمان لایا, وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور اچھے عمل اور تقوی اختیار کیا, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ دور فرمائے گا اس کے گناہوں کو. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بَدَا, اور داخل کرے گا اسے ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک بات لکھی ہے, فرمایا کہ جن کے عقیدے سترا تھے اور جن کے تقوی عالی تھے, جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جو بچے کچھے گناہ ہیں اللہ خود ختم کر دے گا, اللہ انہیں خود ختم کرے گا. اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ چاہے بندہ مومن ہو یا کافر, صالح ہو یا فاسق, ہر ایک کو دو درجے ملتے ہیں, جنت کا بھی درجہ ملتا ہے اور جہنم کا بھی درجہ ملتا ہے. جو جنت میں گئے ہیں ان کے لیے جہنم کا بھی درجہ تھا, سمجھ رہے, اور جو جہنم میں آئے ان کے لیے جنت بھی ہو سکتی تھی. اب حدیث رسول میں آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا جو جہنم والا درجہ ہے وہ فساق کو گناہگاروں کو دے دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ دیکھو ایک تو تم خود جہنم کا درجہ لے کر آئے ہیں, ایک وہ, ایک اس جنتی کی طرف سے تمہیں ملا, دو, اب تم دگنا جہنم میں رہو, تم دگنا جہنم میں رہو. اور جو جہنم میں گیا ہے اس کا ایک جنت کا درجہ باقی ہے, وہ اس جنتی کو مل جائے گا جو جنت میں ہے, تو لہذا وہ اس کی جنت کا بھی مزہ اڑائے گا, اپنی جنت کا بھی وہ, اور یہ اس اپنی جہنم میں بھی جلے گا اور اس کے طبقے کے اندر بھی جہنم میں جلے گا, تو دونوں طرف سے اس کو جہنم ملے گی اور جنتی کو دونوں طرف سے جنت ملے گی. اور حدیث پاک کے اندر یہ جملے آئے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث, ما من عبد, حضور فرماتے ہیں ما من عبد يدخل الجنة الا اري مقعده من النار, ایسا کوئی جنتی نہیں ہے کہ جب جنت میں جائے اور اسے جہنم کا کوئی درجہ نہ دکھایا جائے, پردے ہٹا کر اسے جہنم کا درجہ دکھایا جائے گا, اور کہا لو ساء لیزداد شکرا, اور فرمایا جائے گا کہ اگر تو غلطی کرتا نا تو دیکھ تو وہاں پڑا ہوتا, دیکھ وہ جہنم کے شعلے کیسے ہیں, لو ساء اگر خطا کی ہوتی تنے تو وہاں پڑا ہوتا اور وہاں جل رہا ہوتا. یہ کیوں کرے گا اللہ جنتی کے ساتھ, لیزداد شکرن, تاکہ وہ زیادہ خدا کا شکر ادا کرے, تاکہ وہ خدا کا زیادہ شکر ادا کرے. فرما وما من عبد يدخل النار, ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو جہنم میں ڈالا جائے, الا اری مقعده من الجنہ, جبکہ اس کے سامنے جنت کے پردے ہٹا کر جنت دکھائی جائے گی اور کہیں گے دیکھ یہ محل تجھے ملتا, یہ محل تجھے ملتا, لو احسنا, اگر تو پکا سنی ہو جاتا, اگر تو پکا قیدے والا ہو جاتا, سمجھ رہے ہیں, ڈاماڈول اور سلے کلی والے, ذرا غور سے سنے اس حدیث کو. حضور نے فرمایا, یہ حدیث پاک ہے, فرمایا کہ وما من عبد يدخل النار الا اري مقعده من الجنہ, جب کوئی کسی بندے کو جہنم میں ڈالا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے جنت پردے ہٹا کر جنت میں جگہ نہ دکھائی جائے. اور لو احسنا, اور اسے کہا جاتا کہ اگر تو ایمان لاتا اور تقوی اختیار کرتا تو تجھے یہ حالت ملتی, اور اسے جنت میں جگہ اس کی کیوں دکھائی گئی, فرمایا لیزداد حسرتن, تاکہ اسے اور حسرت اور افسوس ہو, اسے اور حسرت اور افسوس ہو. اب سنیے قرآن نے جو یہاں پر ذکر کیا تھا نا, جو مخدوم سمنانی نے آیت کو کوڈ کیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم, کہ بے شک جو ایمان لائے, اچھا تقوی ایمان لائے, اچھا عقیدہ اختیار کیا اور عمل صالح سے اچھا تقوی اختیار کیا, رب کریم فرماتا ہے میری بارگاہ میں اس کی بہت مانگ ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم, اللہ اسی ایمان کے سبب تمہیں منزل تک پہنچائے گا, اللہ اسی ایمان کے صدقے تمہیں, بولیے, منزل تک پہنچائے گا. اور وہ منزل کیا ہے مومن کی, مومن کی منزل قرآن کریم ذکر کرتا, ان المتقین فی جنات و نہر, یہ منزل مقصود جس کی طرف مخدوم پاک نے اشارہ کیا ہے. فرما ایک ہے جنت ملنا, فرما مومن کی اصل منزل مقصود یہ نہیں ہے, سنیے ذرا, ایک ہے جنت مل جانا, جنت کی تحقیر نہیں کر رہے, اصل جو عالی ذات اور عالی ظرف کے لوگ ہیں ان کا مطمئن نظر اور ان کی منزل مقصود کیا ہے, سنیے حدیث پاک اور شرعی نظریہ. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے غالباً آخر میں ہے, ان المتقین فی جنات و نہر, سورہ واقعہ, سورہ قمر, سورہ قمر یہاں پر ختم ہو رہی ہے
اور اس سورہ قمر کی انتہائی اختتامی آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک جنتی جو ہوں گے، اہل جنت جو ہیں، جو متقی ہیں، جو اچھے عقیدے اور اچھے عمل رکھے، اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا تھا. وہ منزل مقصود کیا صرف جنت ہے؟ قرآن بتاتا ہے وہ منزل مقصود ہے کیا. فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، فرمایا
جی
ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک متقین جنت میں، اور وہ نہر جو ہے کچھ شرابن طہورا کی ہے، کچھ دودھ کی ہے، کچھ شہد کی ہے، کوئی دیگر لذتوں نعمتوں کی ہے، اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، لیکن منزل مقصود کیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا کہ منزل مقصود ان کے لیے یہ ہے کہ بڑی پسندیدہ جگہ عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھ کر اس کا دیدار کرنا، یہ ہے ان کی منزل مقصود. اب ذرا غور سے سنیے، منزل مقصود کیا ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا تھا نا، کہ جو حضرت مخدوم سمرانی نے ایک آیت لکھ کر کتنی گہری بات کی. فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، جو ایمان لے آئے اچھے عقیدے کے ساتھ اور عمل حاصل کر لیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ اسی ایمان کی وجہ سے انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. وہ منزل مقصود ہے کیا؟ فرمایا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ ایک بڑی پسندیدہ جگہ ہے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے قریب اس کے شایہ نشان بیٹھنا اور پھر اس کے چہرے کو بے نقاب دیکھنا، اور وہ چہرہ بلا تشبیہ ہے، بلا تمثیل ہے، وہ چہروں سے بڑا ہے، لیکن وہ وجہ ایسا ہے کہ رب کریم جب اس سے اپنی شایہ نشان پردہ ہٹائے گا تو اس کے وہ شاق اولیاء جو قریب میں ہے، ان کی اصل منزل مقصود جنت ہی کو پانا نہیں بلکہ رب کریم کے قریب اس کے شایہ نشان پہنچ جانا، فی مقعد صدق، اور سچائی والی کرسی پر بیٹھ جانا. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں پر بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اور صدق کہتے ہیں مرضیہ یعنی پسندیدگی، ایسی بیٹھنے کی جگہ جس پر اللہ ہر ایک کو نہیں بٹھائے گا. جنت میں تو بے شمار لوگ آئیں گے نا، ہر ایک کو نہیں بٹھائے گا، ہر ایک کو نہیں بٹھائے گا، بلکہ وہ پسندیدہ کرسی ان کی ہوگی جو تقوی اور ایمان میں بہت اعلیٰ ہوں گے. ان کی منزل مقصود یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے وہ پسندیدگی والی کرسی پر، اور بیٹھ کر فی مقعد صدق پسندیدہ کرسی پر بیٹھیں گے، عند ملیک مقتدر، اور اپنے رب کریم کے قریب بیٹھ کر اس کے دیدار سے مستفیض ہو رہے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا، فرماتے مدخل مکان بالصدق ولا یقعد به الا اہل الصدق. فرمایا یہ مقام جو ہے یہ مدح کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، تعریف کا مقام ہے. فلا يقعد فيه الا اهل الصدق، اس پر صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو اہل صدق ہوں گے، اہل صدق ہوں گے. اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت انہی مفسر حضرت امام ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے فرمایا اس نشست گاہ کو مقعد صدق کیوں کہا گیا؟ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، صدق ہے پسندیدگی، پسندیدگی والی کرسی جس پر اللہ جن سے راضی ہے، وہ کرسی پر لیبل لگا ہوا ہے جس طرح، اس پر وہی بیٹھے گا جس کے پاس کارڈ مل گیا ہے رضا کا، وہ اپنے کارڈ کے نمبر کو دیکھ کر وہاں بیٹھ رہا ہے، وہ وہیں پر بیٹھ رہا ہے، وہ کرسیاں انہیں کے لیے لگی ہے. یہاں پر صوفیہ نے بال کی کھال نکالی اور احادیث کو ٹٹولنا شروع کیا کہ حضور اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، صحابہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تابعین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جمع کیا. امام قرطبی نے احکام القرآن میں، قاضی ثناء اللہ نے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری شریف کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. فرمایا ایک تو مقعد صدق، مقعد صدق کا معنی یہ ہے کہ جناب پسندیدگی رضا والی، جن سے خدا راضی ہے وہ والی کرسی. اب پوچھا گیا اس نشست گاہ کو مقعد صدق کہا کیوں گیا، مقعد صدق کہا کیوں گیا، رضا والی کرسی کیوں کہا گیا؟ فرما وہو المقعد الذی یصدق اللہ تعالی
مواعدیہ اولیائہی، فرمائیے وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں نا وہ وہاں بٹھا کر دکھائے گا. بولیے سبحان اللہ. اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وہاں پر بٹھا کر دکھائے گا. وہ المقعد الذی یصدق اللہ، اور یصدق اللہ تعالی مواعید اولیائہ بانہ یبیح عز وجل لہم النظر الی وجہ الکریم. فرمائیے وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائے گا اور پھر ان کے لیے اذن عام ہوگا. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ دل سے بولنا، ورنہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں کرتے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کی امید کرتے ہیں وہ ذرا حسرت کریں، وہ ذرا رش کریں اولیاء پر کہ ان کو رضا والی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اگلوں کو تو ایک جھلک دکھا کر ہٹا دیا جائے گا. بولیے سبحان اللہ. آپ پہنچے نہیں اس منزل پر، فکر کو پہنچائیں نا، جھاڑیں ذرا اپنی سستی کاہلی کو دماغ سے اور دیکھیں یہ کیا مرتبہ ہے. یہ سجدے، یہ روزے، یہ نماز، یہ عبادت، یہ ایمانیات جس رب کے لیے کی تھی وہ منزل مل گئی ہے. اگلوں کے سامنے رب کریم کا دیدار ہوگا، ایک جھلک دکھا کر ہٹا دیا جائے گا. لیکن میرے غوث اعظم، میرے داتا علی حجمیری، میرے خواجہ غریب النواز، میرے مخدوم سمنانی، میرے امام محمد رضا، یہ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جس کرسیوں سے اٹھا کر بھگایا نہیں جائے گا، بلکہ جس کو بٹھا دیا وہ بیٹھیں گے ہی دیدار والی کرسی پر، بیٹھیں گے دیدار والی کرسی پر. اور آگے فرمایا بانہ یبیح عز و جل لہم النظر الی وجہ الکریم، اذن عام ہو جائے گا اور اعلان کرتے ہوئے رب کریم کی جانب سے منادی کہے گا، اے آتش عشق میں جلنے والوں، اے شوق دیدار میں ماہی بے آب، ہمیں دیکھنے کے لیے مرغ بسمل کی طرح تڑپنے والوں، آؤ آج حسن یار بے نقاب ہے، جتنا چاہتے ہو دیکھ کر رہو، تمہیں ہٹائے گا کوئی نہیں. فرمایا یہ ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ خود انہیں اس منصب کی طرف پہنچائے گا. اور وہ منصب کیا ہے؟ وہ دیدار الہی کا ہے. اور اس کے تحت اللہ اکبر علماء نے لکھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ دکھائے گا اور اذن عام ہوگا کہ اے آتش عشق میں جلنے والوں، یہ ہم جیسے نکمے اور بےہدا لوگوں کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایسی بات تاکہ ہمیں اس کے چند سیٹیں حاصل ہو جائیں. یہ جملہ سن کر تو بعض اولیاء کی روحیں نکل جاتی تھی، یعنی یہ اتنے ذوق کی بات ہے، یہ اتنے بولے اتنے ذوق کی بات ہے. فرمائیے وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اولیاء کو بٹھائے گا اور اولیاء کاملین کے سامنے اعلان ہوگا، اے آتش عشق میں جلنے والوں، اے شوق دیدار میں بے ماہی، اے شوق دیدار میں بے آب ماہی کی طرح تڑپنے والوں، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے والوں، مرغ بسمل کی طرح تڑپنے والوں، محبوب ازل آج اپنے رخ زیبا سے پردہ اٹھا رہا ہے. آؤ دیدار کرو، آنکھیں اٹھاؤ جھکاؤ نہیں. منادی ندا کرے گا، منادی ندا کرے گا، آنکھیں نہ جھکاؤ. آنکھیں سجدے میں جھکانے کے لیے کہا تھا، وہ سجدہ قبول ہو گیا. اس سجدے کے خاطر اب رب نے تمہیں منزل تک پہنچا دیا ہے. اور منزل کیا ہے؟ آج آنکھیں نہ جھکاؤ، پلکیں اٹھاؤ اور اس رب کا دیکھو جس کے لیے تم سجدہ کر رہے ہو. فرمایا اٹھاؤ آنکھیں اور دیکھو، سیراب ہو جاؤ، پھر سر جھکاؤ، پھر اٹھاؤ، پھر سر جھکاؤ، پھر اٹھاؤ. وہ تو اور تھے جنہیں ایک جھلک دکھا کر ہٹا دیا گیا، تمہیں ہٹایا نہیں جائے گا، تمہیں مقعد صدق پر بٹھا دیا گیا ہے. واہ واہ کیا مرتبہ ہے اولیاء کاملین. اس کی ایک مثال خود حضرت امام قرطبی نے نقل کی ہے، اور یہ سارا ماخذ حضرت مخدوم سمنانی کی لکھی ہوئی آیت سے چل رہا ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت خالد بن معدن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے، روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن مومنین جب اٹھیں گے اور اعمال نامہ پیش کریں گے، جب جنت کا مژدہ انہیں سنایا جائے گا کہ دو فرشتے ان کے آگے پیچھے ہوں گے کہ چلیے حضور چلیے، چلیے حضور چلیے. بولیے سبحان اللہ. چلیے حضور چلیے، چلیے ہمارے ساتھ چلیے. تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے، جب وہ کہا جائے گا کہ چلیے تو وہ اور ان سے جملہ یہ کہیں گے فرشتے، یا اولیاء اللہ انطلقوا انطلقوا انطلقوا، اے اللہ کے ولیو اے اولیاء چلیے 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 ہمارے ساتھ چلیے. وہ پوچھیں گے فرشتوں سے, فرشتوں سے کہیں گے کہ کس طرف لے جا رہے ہو ہمیں, کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو ہم جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. اہل ایمان جواب دیں گے جنت کی طرف لے جا رہے ہو, منزل مقصود کیا دیکھیے آپ, یہ دوسری روایت لا رہا ہوں, جنت کی طرف لے جا رہے ہو. کہاں؟ کہاں؟ انکم تذهبون بنا الى غیر بغدتنا, اے فرشتوں تم ہمیں ادھر لے جا رہے ہو جس کی آرزو تمنا ہم کرتے تھے, اسی طرف لے جا رہے ہو. فرشتے پوچھیں گے آپ کی آرزو کیا تھی یہ بھی تو بتا دو, اے فرشتوں تم ہمیں وہاں لے جا رہے ہو, ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. فرمایا اچھا اس طرف لے جا رہے ہو, بغتتنا جو ہماری تمنائیں تھی جو ہماری آرزوئیں تھی اس طرف لے جا رہے ہو. فرشتے رک جائیں گے, رک کر کہیں گے حضرت آپ کی آرزو ہے کیا؟ فیقولون مقعد صدق عند ملک مقتدر, فرما ہماری آرزو یہ ہے کہ رب کا دیدار ہو اور ہم دیکھ رہے ہو, ہماری عارضی تو یہ ہے کہ رب کریم اپنے شایہ نشان جلوگر ہو, اور فرشتو ہمیں جنت کی طرف تو لے جا رہے ہو لیکن ہماری عارضی یہ ہے کہ فی فرمایا کہ فی مقعد صدق, مقعد صدق ہو اور ملیک مقتدر کا دیدار ہو رہا ہو. فرمایا یہ ہے ہماری عارضی. تو یہ ہے وہ منزل مقصود جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ اللہ خود ہدایت عطا فرمائے گا ان لوگوں کو, کس طرف؟ ایمان کی برکت سے منزل مقصود کی طرف. درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صوفیاء کی باتیں ڈھکوسلے نہیں ہوتے, اس کے پیچھے یہ سمندر ہے دلائل کا. قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں اس کے پیچھے. اب آپ دیکھیے کہ منزل مقصود ہے کیا, تو ان دو روایتوں سے آپ نے دیکھا منزل مقصود ہے کیا. فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر, اس بادشاہ اس قدر والے بادشاہ کے پاس ہمیں لے جاؤ, قدر والے بادشاہ کے پاس. کہاں لے جا رہے ہیں فرشتوں؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا اولیاء اللہ انطلقوا, حضور چلیے ہمارے ساتھ چلیے. وہ کہاں لے جا رہے ہو؟ بولیے سبحان اللہ. کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جنت لے جا رہے ہیں. فرمایا جنت؟ تعجب کریں گے, جنت کیا اسی طرف جنت سن کے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا جنت؟ کہا اچھا اچھا وہاں لے جا رہے ہو جو ہماری آرزو کی جگہ ہے. فرشتے کہیں گے حضور جنت تو کہہ چکے, آرزو کی جگہ ہے کیا؟ فرمایا رب کے دیدار کی ہے. آرزو کی جگہ کیا ہے؟ رب کے دیدار کی ہے. اسی کو سورہ یاسین میں ذکر کیا, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, اس کو ذکر کیا سورہ یاسین کے اندر کہ بے شک اہل جنت آج حسب مراتب اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. کوئی سیب کھا رہا ہوگا, کوئی حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا, کوئی شراباً طہورا پی رہا ہوگا, کوئی خدام اس کے لیے تکیے لگائے ہوں گے اور مزے سے بیٹھا ہوگا, فرشتے اس کے آگے پنکھا جل رہے ہوں گے, رضوان اس کے سامنے آگے جام لے کر کھڑے ہوں گے. فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل, شغل میں ہوں گے. اور شغل کو یہاں پر غیر معرفہ رکھ کر یہاں پر بتایا ہے کہ شغل وہ کہ جس شغل کے لیے دنیا میں جوانی میں جو عمر جس کا تقاضا کرتی ہے, یعنی بڈھے نہیں ہوں گے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو جناب اب کوئی شغل. فرمایا نہیں, جہاں شغل ہوگا تو لذت عمر بھی شغل والی ہوگی. بولیے سبحان, عمر بھی شغل و مستی والی ہوگی. فرمایا یہاں تھوڑا ٹھہرو اور اس مادی اور پلید دنیا سے تھوڑا بچو, اس سے زیادہ جوش ہوگا جو تمہاری عمر میں ہے, تمہاری شہوتوں میں ہے, اس سے زیادہ جوش ہوگا اور اس سے زیادہ کمال والے شغل ہم تمہیں عطا ہوں گے. فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, بے شک اہل جنت آج اپنے حسب مراتب اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے لکھا فصوفیا الذین لا مقصود الذین لا مقصود لهم الا اللہ, کوئی آم کھا رہا ہوگا, کوئی فروٹ کھا رہا ہوگا, کوئی حوروں کے ساتھ ٹہل رہا ہوگا. فرمایا لیکن جو اولیاء صوفیاء ہیں نا ان کا مقصود تو اللہ ہے, وہ جنت کے مخالف نہیں ہے, وہ جنت کے مخالف نہیں ہے. اگر کوئی کہے جنت کے مخالف ہے تو میں نے کہا ترجمہ کرو نا اس کا, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یہ خالی ایسی جملہ ہے
یا یہ ترکیب اضافتیں لا کر جو جوش اور حقیقت کو اس پنہا پردے میں بتایا جا رہا ہے جس کو اٹھایا ہے حضرت خالد بن مادن نے. کہاں لے جا رہے ہو؟ ہماری منزل مقصود تو دیدار الہی ہے. اگر یہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اس سے مراد جنت ہی تھی تو فرشتوں نے کیوں سوال کیا کہ تمہاری آرزو کیا ہے؟ فرشتے تو پہلے بتا چکے تھے ہم تمہیں جنت لے جا رہے ہیں. انہیں تو پہلے پتا تھا ہم جنت ہی ہو چکے ہیں, لیکن پوچھا کیوں؟ پتا چلا یہ کہ جنت کے وہ جنت کا مذاق اڑانے والے نہیں, ان کا مطمع نظر اوپر بہت ہے. انہوں نے فرمایا جی ہماری آرزو تو یہ دیدار الہی ہے, رب کریم کا دیدار ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہاں پر لکھتے ہیں علیہ رحمہ, بڑی معناز اور معتبر تفسیر آپ کی تفسیر مزری, فرماتے ہیں کہ کچھ تو آم کھا رہے ہوں گے, کچھ فروٹ کھا رہے ہوں گے, کچھ کیا کر رہے ہوں گے, فی شغل فاقہون, وہ اپنے اپنے حزب مراتب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. فرمایا فالصوفیہ الذی لا مقصود لہم الا اللہ, لیکن جو صوفیہ ہیں ان کا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. شغلہم, ان کا شغل کیا ہوگا؟ کسی کا شغل ہے حور کے ساتھ بیٹھنا, یہ بھی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا شغل ہے جناب شرابن تہورا پینا, یہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ جس مقام کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا شغل بھی ان کے مقام کا ہوتا ہے. فرمایا شغل کیا ہے, کیا شغل ہے؟ فرمایا الانہماق والاستغراق فی تجلیات ذاتیہ. فرمایا ان کا شغل یہ ہوگا کہ اللہ کے دیدار اور ذات کی تجلیات میں منہمک اور مستغرق رہیں گے. والریاح والاکل والشرب والجماع على حسب شہواتہم ورغباتہم, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے, یہ سر ملتفت نہیں ہوں گے. ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تو دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں, اور جس کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں ہماری لذت اور ہمارا شغل تو اسی کو دیکھنا ہے. بولیے اسی کو. حضرت بایزید بوستامی کا ایک حوالہ پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے خاص بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر انہیں دیدار الہی اور جمال الہی سے روک دیا جائے, اگر انہیں دیدار سے روک دیا جائے تو وہ جنت میں اس طرح آہ و فغا کریں گے, چیخو پکار کریں گے, شور کریں گے, فریاد کریں گے, اور ایسا شور کریں گے جس طرح جہنمی آگ سے نکلنے کے لیے شور کرتے ہیں. اور فرمایا یہ ایسا شور کریں گے, یہ ان کی طبیعتوں میں لا مقصود الا اللہ ایسا راسخ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جا کر بھی دیدار الہی کے مشتاق ہوں گے. اور ایک حدیث پاک جو ابن ماجہ کے اندر ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ اب آپ دیکھیے وہی آیت کریمہ کا میں تتیمہ یہاں پر کر رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو حضرت مخدوم سمنانی نے کہا سچے عقیدے, یہ ہر ایک ارے غیرے کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ, اس نیت سے کہیں کہ اللہ ہمیں ان جیسا کر دے. بولے سبحان, ہم دعا کرتے ہیں اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین, یہ اللہ ہمیں ان جیسا کر دے. اور ان جیسا کون ہوگا؟ جس کے عقیدے سترے ہوں گے. شیعہ نہیں ہو سکتا, وابی نہیں ہو سکتا, قادیانی نہیں ہو سکتا, مرزائی نہیں ہو سکتا, غیر مقلد نہیں ہو سکتا, جس کے عقیدے سواد اعظم کی اتباع میں سترے ہیں. فرمایا سترے عقیدے والے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم, اللہ رب العالمین اسی سترے عقیدے کی وجہ سے انہیں راہ منزل تک پہنچا دے گا, منزل مقصود تک پہنچائے گا. اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت. فرمایا اس سے ورا دیدار الہی ہے. اور حضرت بایزید بوستامی نے یہ کہا کہ اللہ کے کچھ خواص بندے ایسے ہیں کہ جو جمالے جو دیدار جمال الہی کے ایسے مشتاق ہیں, اگر ان کو روک دیا جائے چلو چلو کوئی دیدار نہیں ہوگا جائے ایسے, تو کہا وہ ساری جنت سر پہ اٹھا لیں گے, ساری جنت سر پہ اٹھا لیں گے, آہو فغا کریں گے, رونا دھونا کریں گے, ایسا رونا دھونا کریں گے فرمایا جیسا رونا دھونا جہنمی کرتے ہیں جہنم سے آزاد ہونے کے لیے. اور ابن ماجہ میں روایت حضور کا خود قول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا بینما اہل الجنت فی نعیم, اب جنت کا ماحول حضور نے ذکر کیا, جنتی کوئی پھل کھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, بینما اہل الجنت فی نعیم, جنتی نعمتوں میں مشغول ہوں گے, بینما لوگ وہ جنت میں مشغول ہے اور جنتی نعمتوں میں مشغول ہے. تو فرمایا اسی دوران سطع علیہ نور, اچانک ان کے اوپر ایک نور آئے گا. وہ مشغول ہیں جنت کی نعمتوں میں, وہ مشغول ہیں, اچانک ان کے سروں کے اوپر ایک نور آئے گا. فرمایا نور جیسی آیا فرفعوا رؤوسہم,
تو وہ اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھیں گے. سبحان وہ اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھیں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے فضا رب تعالی وہ اللہ رب العالمین ہوگا. بولیے سبحان اللہ. فرمایا وہ اللہ رب العالمین ہوگا. قد اشرف علیہم من فوقہم اور وہ رب کریم اپنے شایان شان عالم بالا سے انہیں مشرف کر رہا ہوگا. فقال اور انہیں دیکھ کر رب کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتیو تم پر سلام ہو. کذالک قولی تعالی سلام قولا من رب الرحیم. رب کریم فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم اللہ سلامتی ہو تم پر رب الرحیم کے قول رب الرحیم کی جانب سے سلامتی والا قول تمہارے لیے ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جملہ ہے فینظرون الیہم وینظروا الیہ جنتی رب کو دیکھ رہے ہوں گے رب جنتیوں کو دیکھ رہا ہو. بولیے سبحان اللہ. یہ جملہ آپ سنیے حدیث پاک کا کہ فینظروا الیہم وینظرون الیہ رب قریب یہ سب مل کر رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وینظرون الیہ یہ سب مل کر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور رب انہیں دیکھ رہا ہوگا. فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون الی پھر ان کی توجہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہوگی. اور حدیث کے کلمات کتنے پیارے ہیں بینما اہل الجنت فی نعیم جنتی جنت کی نعمتوں میں مشغول ہیں کھارے پینے شول میں مشروب ہیں ان کا دھیان کہیں نہیں ہے. کوئی جام پی رہا ہے کوئی حروم کے ساتھ ہے کوئی شربت پی رہا ہے کوئی کیا کھا رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی آرام کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. اور نیند کا تو کوئی تصور ہی نہیں وہ تو غفلت والی چیز ہے. سونے سے مراد راحت پا رہا ہے نیند سے زیادہ سکون پا رہا ہے. بینما اہل الجنہ اسی میں مدہوش ہیں سارے اہل جنت لگے ہوئے نعمتوں کے اندر. اچانک ایک نور سامنے آیا جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تو رب العالمین. بولیے سبحان اللہ. وہ رب العالمین ہے. جب رب العالمین کے نور کو دیکھا جنتیوں نے تو کہا کہ رب کریم اپنے شایان شان ان کو مشرف کر رہا ہے. وینظرون الیہم وینظرون الیہ رب کریم انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ رب کو دیکھ رہے ہیں. رب کریم انہیں حضور کو یہی آنکھیں تو دنیا میں ملی ہیں. بھابھی کہتا دیدار کیسے ہوا میں نے کہا جنت میں تو حضور کی نالین کے اٹھانے والوں کو ہوگا حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو ہوگا. رب کریم نے جب آپ پر نعمتوں کی انتہا کی ہے تو جو مریدوں کو بعد میں مل رہا ہے وہ مرشد کو پہلے دے دیا گیا ہے. جو امت کو بعد میں مل رہا ہے اگر اسی وقت حضور بھی کریں گے تو فضیلت کیا ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر اس پر جان دے کر پھر اس کلمے اور آپ کی نسبت کی برکت سے کریں گے اور مصطفیٰ کو پہلے ہی آنکھیں ملی اور معراج میں آپ نے مشاہدہ فرما لیا. حضور فرماتے ہیں فینظروا الیہم وینظرون الیہ اللہ ان کو دیکھے گا اور وہ سب اللہ کو دیکھیں گے. فلا یلتفتون علی شیء من نعیم ما داموا ینظرون الیہ وہ اللہ کو دیکھنے میں ایسے منہمک ہو جائیں گے کہ انہیں پانی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں پیالہ ہے کیا ہے ہمارے سامنے کیا ہے کچھ نہیں پتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس حسن ازلی کی حسن ازل کا ایک مظہر یوسف ہوئے تو لوگوں نے انگلیاں کاٹ دی. مصطفیٰ کریم ہوئے مظہر اصل تو نام پر گردنے کٹا دی. جب وہ حسن اپنی ذات کے ساتھ جلوگر ہوگا تو کہاں ہورے نظر آئیں گی کہاں عام نظر آئیں گے کہاں جنت کی نہریں نظر آئیں گی. حتی یحتجب عنہم ویبقی نورہ وبرکتہ علیہم وفی دیارہم یہاں تک کہ فوراً حجاب آ جائے گا پردہ آ جائے گا پھر وہ اپنے گویا کہ اسی نور کی تجلیوں میں محظوظ ہوں گے اس کی برکتوں کو پا رہے ہوں گے اور اپنے دیار اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس سے مکمل طور پر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور یہی بنیاد حضرت مخدوم سمنانی نے رکھی ہے کہ تحقیق کرنے والے تین قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو عام سطح کے لوگ تھے ایک جن کے اندر شعور پیدا ہوا کہ دین کی حقانیت کو جانے اور وہ علماء کا طبقہ بالخصوص جنہوں نے غور و فکر کر کے نکھرے اور سچے دلائل کے ساتھ حق کو قبول کیا اور اس کے ساتھ وہ جم گئے. جب وہ جمے تو اس جمنے کی وجہ سے اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہدیہم ربہم اللہ رب العالمین نے اسی کی وجہ سے بھی ایمانہم اسی ایمان کی وجہ سے اسی عقیدے میں تسلب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں راہ منزل پر پہنچا دیا منزل مقصود تک پہنچا دیا. اور منزل مقصود کی پہلی جھلک کیا تھی کہ دل پر کشف ہونے لگا اور امام اعظم نے تو گویا کہ خواب کے اندر 99 دفعہ رب کو دیکھ لیا. یعنی یہدیہم ربہم بایمانہم کی ایک جھلک خواب میں بھی آئی اور 99 دفعہ رب کو ملاحدہ فرما لیا، رب کریم کے جمال کا مشاہدہ فرما لیا خواب کے اندر. اور جب قیامت کے دن مومنین اٹھیں گے تو اسی سچی عقیدے کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں سب کے پیچھے چلتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پوچھو صوفیا سے، صوفیا کہتے ہیں، ایک صوفی کا قول ابن قیم نے خود لکھا ہے رضی اللہ عنہ، ان کا قول لکھا کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ان کا مرید ہر ایک کے اچھے اچھے کپڑے کو دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا. پیچھے چل رہا ہے پیر صاحب کے پیچھے چل رہا ہے مرید اور ہر ایک کے اچھے کپڑے، کسی کی بڑی دکان، کسی کے لچھے دار باتوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے. اور ایک آدمی دور تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، پیر صاحب کہنے لگے کیوں دیکھتا ہے ادھر ادھر سب کو، یہ سب جانور ہیں، انسان تو صرف وہ بیٹھا ہوا، تو یہ جانوروں کے جی. انہوں نے کہا حضرت یہ تو سارے انسان ہیں، آپ جانور کہتے ہیں. آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، بطور کرامت اس نے عالم مثال کے اندر ان کی شکلیں دیکھی. تو کوئی دکان پر خنزیر بیٹھا ہوا تھا ماذا اللہ، کسی دکان پر بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا، کسی پر کتا بیٹھا ہوا تھا، کہیں لومڑی کی شکل کا تھا، اور اس عالم مثال میں صرف ایک ہی بندہ انسان تھا جو دور تنہا بیٹھا ہوا تھا، جس کے عقیدے اچھے تھے اور جس کا تقویٰ عالی تھا. تو یہ درس تصوف کی بنیاد میرے دوستو جو ہے وہ آج کے درس میں ہم نے جہاں پر تین درجے پڑے ہیں، تو پہلے تقوی کی بات کی ہے اور تقوی ایمان کی بات کے بعد انشاءاللہ آنے والا درس اگر زندگی رہی تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے کچھ تقوی کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو عقیدے کی بات یہاں پر مکمل ہو گئی. اب آگے جو بات آئی تھی وعامل الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں، تو عمل صالح ایمان کس کا مقبول، جس کے عقیدے اچھے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. پھر عمل کیسا ہونا چاہیے کہ جو منزل مقصود تک پہنچائے اور اس عمل کو اللہ اتنا پسند کر لے کہ پھر بندے کو منزل مقصود تک پہنچانے کا خود ذمہ اللہ رب العالمین اپنے کرم پر لے لے. وہ کون لوگ ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں حضرت مخدوم سمنانی سے کتاب التصوف، آپ کی معناز اور معرکۃ الآرا کتاب لطائف اشرفیہ شریف کے ان دقیق اور ان گنجلت اور علمی ابحاث الجھے ہوئے مسائل کو انشاءاللہ ہم دلائل و قرآن و سنت کے تحت تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کا درس جو تھا وہ عقیدے کی صلاح کی وجہ سے تھا، لہذا دل انہی کا روشن ہوتا ہے کہ جو وہ خاص قسم کا صابن رکھتے ہیں دل کو صاف کرنے کا، اور وہ نکھرے ہوئے عقیدے ہیں. کیا ہے جی بولیے، نکھرے ہوئے عقیدے ہیں اللہ کے بارے میں، سرکار کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ نکھرے ہوئے عقیدے ہیں جو وہ اپناتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں. اس کی بدولت دل پاک ہوتا ہے، اور جہاں دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ وہ کرنیں برسنا شروع ہوتی ہے جو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایمان اتنے زوردار انداز میں تھا، یہ عمل اتنے زوردار انداز میں تھا، جس کی وجہ سے کوئی اور نہیں ہم ذمہ اٹھاتے ہیں کہ اسے منزل تک پہنچائیں گے. اس کی منزل جنت تھوڑی تھی، وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اس کی اصل منزل جو تھی وہ خالق کا دیدار تھا. اللہ رب العالمین ان باکرامات شخصیات کے ذریعے اللہ ہمارے قلب و جگر کو بھی ان تجلیات کی چنگاریوں سے، ان تجلیات کی روشنیوں سے ہمارے دلوں کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کرے، اور ان کے نور سے ہمارے قلب و جگر کو منور و مستنیر کرے، اور ایسا کرے کہ اس میں بھی وہ صورتیں چمکیں، اس میں بھی وہ معاملات آیا ہوں جو مادیت سے چھٹکارا دینے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین کی محبت اور اس سے ملاقات اور اس کے دیدار کی چاہت و چاشنی کو بڑھانے والی ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک شعر پڑھی ختم کی.